الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ سورۃ الاخلاص کا مطالعہ کریں گے اور یہ وہ سورۃ ہے کہ مسلمانوں میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جسے یہ سورۃ یاد نہ ہو، اگرچہ ایسے شواہد بھی ملے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے رہنما بھی جب پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو نہیں صحیح پڑھ پاتے ہیں، یہ ایک المیہ الگ ہے. لیکن اگر کوئی ایک سورت سب سے زیادہ مسلمانوں نے یاد کی ہے تو وہ یہ سورۃ الاخلاص ہے، اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جو کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں وہ اسی ایک سورت ہی کو جانتے ہیں، بہت بڑی تعداد ایسی. اور کسی سورت کا انہیں پتا ہو یا نہ پتا ہو سورۃ الاخلاص کا معلوم ہے، اور یہ اکثر کو یاد بھی. بہرحال بہت عظیم سورت ہے، بہت اہم سورت ہے. اس سورت کا نام بھی آپ دیکھیں، نوٹ کیجئے، اخلاص. یہ لفظ اس سورت میں تو نہیں آیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جبکہ ابھی تک ہم بلکہ قرآن مجید کی ساری ہی سورتیں اس کے علاوہ جو ہیں ان کے نام اسی صورت میں کوئی نہ کوئی لفظ ہوتا تھا، اسی کو علامت اور نام بنا دیا جاتا تھا. ایک ایکسیپشن ہے تو یہ ہے. اور اخلاص سے مراد کیا ہے؟ چونکہ اس میں توحید خالص کا بیان ہے، خالص توحید، اور اسی کی نسبت سے پھر اخلاص اس کا نام جو ہے وہ تجویز ہوا. اس میں خالص سالڈ توحید کا ذکر. زمانہ نزول میں اگرچہ تقریباً اتفاق ہے کہ یہ مکی صورت ہے، لیکن بعض لوگ اس کو مدنی بھی کہتے رہے، لیکن اس میں بھی ایک تطبیق ہے. یہ بالکل ابتدائی دور میں، مکی دور میں یہ نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اور متعدد روایات ایسی ملتی ہیں کہ جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی ہے. چنانچہ تبرانی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قریش نے سوال کیا کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے. حسب نسب ہم کہتے ہیں، نسب جیسے فرشتوں کے حوالے سے وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جنوں کو بھی انہوں نے اللہ کی کوئی رشتہ داری بنا دی ہوئی ہے. لیکن وہ ہے کیا؟ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے، اس پر یہ سورت نازل ہوئی ہے، سورۃ الاخلاص. اسی طرح ایک روایت حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مسند احمد اور ترمذی اور بیہقی میں ملتی ہے، یعنی احادیث کی تقریباً تمام اہم کتابوں میں، کہ قریش کے لوگوں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ جس رب کا ذکر کر رہے ہیں، جس پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں، اس کا نسب کیا ہے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پر یہ اس سوال کے جواب میں سورت نازل ہوئی اور وہ آپ نے سنایا. بعد ازاں جب ہجرت کے بعد آپ مدینہ تشریف لے گئے تو اسی نوعیت کا سوال جو ہے وہ یہودیوں نے بھی کیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورت سنائی. چنانچہ بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ چونکہ یہودیوں سے سوال ہوا تھا, یہودیوں نے کیا تھا سوال, اور یہودیوں سے جو واسطہ پڑا ہے وہ مدنی دور میں پڑا ہے, تو شاید یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ نازل تو مکی دور میں ہوئی ہے. البتہ اس کا حوالہ بار بار آتا رہا ہے اور سوال بار بار پوچھا گیا, اور آپ نے یہی سورت جو ہے وہ پڑھ کر سنائی. یہاں تک کہ نجران سے جو عیسائیوں کا وفد آیا تھا, انہوں نے بھی اس قسم کا ایک سوال کیا تھا, اس پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت الاخلاص انہیں پڑھ کر سنائی کہ یہ ہے میرے رب کا تعارف, یہ ہے اس کا نسب. جہاں تک اس کی فضیلت اور اہمیت کا تعلق ہے, سب کو معلوم ہے اور احادیث میں یہ بات بالکل متعدد احادیث میں ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ بات آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مبارکہ کو ایک تہائی قرآن کے برابر قرار دیا, 1/3 of Quran. مفسرین نے اس کی جو توجیحات پیش کی ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ دل کو لگنے والی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے, قرآن مجید جس دین کی دعوت دیتا ہے اس کی بنیاد تین عقیدے ہیں. دین کی ساری جو بنیاد ہے وہ تین عقیدوں پر مشتمل ہے, اور ان میں سے ایک توحید ہے, ایک رسالت ہے, اور ایک آخرت ہے. تو توحید کے موضوع پر قرآن مجید کی جامع ترین سورت یہ سورہ اخلاص. تو 1/3 اس اعتبار سے اس کا یوں کہنا چاہیے کہ جو توجیہ بنتی ہے, بہت سے مفسرین نے یہ کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک تہائی قرآن قرار دیا تو اس کا یہ سبب ہے. بہرحال اس کا اصل موضوع توحید باری تعالی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور اس حوالے سے قرآن مجید کی جامع ترین سورت سورہ اخلاص ہے, اور اسی موضوع کے حوالے سے قرآن مجید کی جامع ترین آیت کون سی ہے وہ بھی سب کو یاد ہوگا ذہن میں, آیت الکرسی. اسے اللہ کے رسول نے تمام آیات قرآنی کی سردار آیت قرار دیا. اس سورہ اخلاص میں زیادہ تذکرہ اللہ تعالی کی ذات کے حوالے سے, جو فرق ہے, اور سورہ آیت الکرسی میں اللہ کی صفات ڈسکس ہوئی ہے. کیونکہ نسب کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو اللہ کی ذات کیا ہے وہ بتایا گیا سورت الاخلاص میں مکی دور میں. ہاں, آیت الکرسی جو ہے وہ سورہ بقرہ کا حصہ ہے اور وہ مدنی قرآن میں وہ نازل ہوئی. اپنی جگہ توحید کا موضوع قرآن مجید کے اہم ترین موضوعات میں سے ہے, توحید باری تعالی اور صفات باری تعالی. اور یہ قرآن مجید کے پورے تانے بانے میں بنا ہوا آپ کو ملے گا. توحید کا ذکر جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے, جیسے آخرت کا بھی تذکرہ کسی نہ کسی حوالے سے آپ کو ہر صفحے میں ملے گا. توحید اور اس کی طرف اشارات, اس رب کا ایک ہونا اور کل اختیار کا مالک ہونا, کوئی ہی صفحہ ہوگا جس کے اندر یہ مضمون نہ آیا ہو. لیکن تعین کے ساتھ جو صورت ہے وہ اخلاص ہے کہ اللہ نے اپنا جو تعارف کروایا ہے اس میں وہ مقام جو ہے وہ یہی ہے سورۃ الاخلاص. اور ویسے کہنے کو تین عقیدے ہم نے کہا ہمارے بنیادی ہیں, توحید, رسالت اور آخرت, لیکن اگر دیکھا جائے تو سب سے اہم بنیادی توحید ہے, جڑ بنیاد توحید, ہمارے دین کی جڑ بنیاد توحید ہے. جب اللہ کو مان لیا رب اور خالق تو اب آگے پھر اس نے رسالت کا سلسلہ بھی اہتمام اس کا جو ہے وہ جاری کیا, ہدایت کا سلسلہ جاری کیا, اسی کے ذریعے اس نے یہ بھی بتا دیا کہ اب موت پر خاتمہ نہیں ہے، موت کے بعد تو اصل زندگی شروع ہوگی، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور وہ اصل زندگی ہے. لیکن بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ تو اللہ کی ذات سے شروع ہوتی ہے. چنانچہ اس کائنات کی اصل میں جو الجھی ہوئی گتھی کو سلجھانے کے لیے جو فلسفی بھی سر مارتے رہے کرتے رہے، بہرحال یہ ماننا پڑا کہ کہیں سے آغاز تو ہے، کوئی آغاز کرنے والا تو ہے. چنانچہ اکثر یہ بات مانی گئی ایک واجب الوجود ہے، نیسیسری بینگ، اور باقی کنٹینجنٹ ہے. نیسیسری بینگ وہ ہے جس کا آگے ذکر آئے گا کہ اللہ الصمد، اس کی جو تشریح ہے خود اپنی ذات میں جو قائم، جو کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو. تو بہر کیف یہ ہے وہ انسان کا سب سے اہم معاملہ، کیونکہ عقیدہ ہی بنیاد ہے پھر باقی ساری چیزوں کی. توحید ہی سے بات شروع ہوتی ہے. کائنات کی سب سے بڑی حقیقت توحید ہے، اور آج کا المیہ یہ ہے کہ اسی سے جو ہے وہ سب سے زیادہ صرف نظر کیا جا رہا ہے. یعنی یہ تو موضوع ہے ہی نہیں سوچنے کا، بھول جاؤ. یہ خام خواہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پرانے فلسفوں کی میں بات کر رہا ہوں جو واجب الوجود کو بھی مانتے تھے، اور پھر باقی جو ہے کنٹینجنٹ وجود، ہمارا بھی وجود ہے لیکن وہ کنٹینجنٹ ہے، وہ عارضی ہے، کسی دوسرے کے قائم رکھے قائم ہے. لیکن اب جو ہے اس وقت پوری دنیا میں جو فلسفے زیر بحث ہیں، اور جن کو کہا جاتا ہے کہ جو فکر کی معراج ہے، وہ صرف مادہ پرستی تک محدود. ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، اصل فلسفہ اب یہ ہے، باقی ساری چیزیں اس کے تابع ہو چکی. ایسے سوالات کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان میں الجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. موت کے بارے میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا تذکرہ بھی نہ کرو. یہ دیکھو کہ ہاں تمہیں ایک ہی موقع ملا ہے، اس موقع کو کیسا زیادہ سے زیادہ انجوائے فل بنا سکتے ہو، بس. اور اپنا مفاد دیکھو، باقی یہ پابندیاں شریعت کی، یہ جائز یہ ناجائز، یہ حلال یہ حرام، یہ اللہ کو ناپسند ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، رسول نے اس سے منع کیا ہے، خام خواہ اپنے اوپر سلطنتیں عائد کرنی ہے. یہ دنیا ہے، ہمیں تھوڑا سا وقت ملا ہے، اور اس کی رنگینیوں سے فائدہ اٹھاؤ. اب اس وقت کا تو خیر یہ ہے دجالی دور، جو بدترین دور ہے پوری نوع انسانی کی تاریخ کے حوالے سے، کہ بالکل اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے ٹوٹل، یوں کہنا چاہیے زبان سے کہیں نہ، عمل بتا رہا ہے کہ ٹوٹل نگیشن. تو قل ہو اللہ احد، فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ احد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ واحد ہے. جب واحد کہیں گے تو واحد کے ساتھ پھر تسنیے کا بھی ذکر آ جاتا ہے، ایک کے بعد دوسرا بھی ہوا کرتا ہے، تصور آ جاتا ہے. لیکن جب کہا جائے یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، یہ ہے اصل میں توحید. قل ہو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ بالکل یکتا و تنہا ہے، اللہ الصمد، اور وہ اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے. عام ترجمہ کیا گیا بے نیاز ہے. سمد جو ہے اصل میں اس چٹان کو کہتے ہیں کہ جو سمندر میں ہو اور پھر لوگ اس کا سہارا لیتے ہوں جب طوفان آئے یا کچھ اور مسئلہ ہو، تو جس کو کوئی نہ توڑ سکے اور وہ دوسروں کا سہارا بن سکے، وہ چیز. ظاہر بات ہے کہ وکیبلری تو دنیا میں جو ہوتی ہے وہ انسانوں کے اپنے مشاہدے سے ہی بنتی ہے. لفظ سمجھ جو ہے وہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں؟ وہ مضبوط چٹان کے لیے، جس سے لوگ پناہ پکڑتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کا سہارا لیتے ہیں، اور وہ خود نہیں ٹوٹنے والی، وہ اتنی مضبوط ہے کہ اس کو کوئی طوفان جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا. لہذا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو مسائل کے لیے سب اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور وہ اپنی جگہ قائم بالذات ہے، سب اس کے، یوں کہنا چاہیے کہ اس کے دست نگر کے محتاج ہیں، اس کی مدد کے محتاج ہیں، اس کے تعاون کے محتاج ہیں، اس کی توفیق اس کے محتاج ہیں، اور اسے کسی کی غرض نہیں ہے. بے نیاز ترجمہ بھی جو کیا گیا نا، اللہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہوگا، وہ کل اختیار کا مالک ہے، کوئی اس سے اوپر نہیں ہے کہ اس سے پوچھے کہ یہ کام کیوں کیا. کذب ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قوم ثمود نے جب رسولوں کی نافرمانی کی تو پھر جب ان پر عذاب آیا، اللہ نے ان پر عذاب، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، مسلط کر دیا ان کے اوپر، دے مارا عذاب، اور اسے اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ کوئی اللہ سے پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا. ولا يخاف عقباها، یہاں کب کوئی بھی بڑے سے بڑا قدم اٹھائے گا، وہ ٹرمپ صاحب بھی کوئی بڑا قدم اٹھائیں گے تو 100 لوگ پوچھیں گے بھی، انگلیاں بھی اٹھائیں گے کہ اس کو حق بھی تھا کہ نہیں اس قدم اٹھانے کا، کیا ٹھیک کیا کہ غلط کیا ہے. ایک ہی ہستی ہے جو اس سے ماورا ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، وہ جو چاہے کرے. پوری پوری قوموں کو اس نے تباہ کر دیا چشم زدن میں، لیکن کوئی ہے، کسی کی مجال ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ اس سے پوچھ بھی سکے کہ کیوں کیا. کل اختیار کا مالک، تو یہ ہے صمد کہ وہ کل اختیار کا مالک ہے اور سب اس کے محتاج ہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا. کیونکہ ہمارے ہاں تصور یہی ہے کہ کوئی بھی انسان ہو، انسان ہے، جانور ہے، جو ہمارا مشاہدہ کائنات میں، ہمارا مشاہدہ زمین کی جو کچھ ہے اسی تک ہے نا، اگر کچھ اور آگے گئے بھی ہیں تو آگے کوئی مخلوقات کا ابھی تک سراغ ملا نہیں ہے. یہاں جو کچھ بھی ہے نظام وہ کیا ہے، توالد و تناسل کا ہے، جانوروں کے اندر بھی، انسانوں کے اندر بھی. یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، اس سے اولاد ہوئی. تو لم یلد ولم یولد، اللہ کو بھی اس پر قیاس نہ کرو کہ کوئی اس کا والد یا والدہ ہو اور کوئی اس کے اولاد ہو، اس سے ماورا. یہ تمہاری اپنی ذہن کی محدودیت ہے کہ تم ان پیمانوں کے اوپر لے آتے ہیں، اور یہی شرک بن جاتا ہے. پھر کسی کو اللہ کا بیٹا، بدترین شرک ہے کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی قرار دینا، یہ شرک کی سب سے گھناؤنی شکل ہے، اور اس پر اللہ کا غضب سب سے زیادہ بڑھتا ہے. وقال اتخذ الرحمن ولدا، یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے. پس منظر میں کون ہے؟ عیسائی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور انہی میں سے ایک وہ بھی ہیں جو گاڈ دی فادر، اور حضرت مریم کو بھی تثلیث میں لے آتے ہیں. جب سن ہے تو فادر بھی ہے، تو پھر کو مدر بھی ہے. تو وقال اتخذ الرحمن ولدا، یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا، اولاد بنایا. لقد جئتم شیئا ادا، تم نے بڑی ہی بھونڈی بات کہی ہے. تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، آسمان گر پڑنے کو ہیں اور پہاڑ جو ہیں وہ ڈھہ جانے کو ہیں. یعنی اتنی سنگین بات تم نے کی ہے کہ جس کی وجہ سے پہاڑ گر پڑنے کو ہے، آسمان گر پڑنے کو ہے، پھٹ پڑنے کو ہے. ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات پر کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد بنایا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا اور نہ اس کے کوئی اولاد ہے، نہ اس کے یعنی نہ کوئی والدین ہے نہ کوئی اولاد ہے. لم یلد ولم یولد، وہ یکتا ہے. اور دیکھیے کہ یہی شت جو ہے عیسائیوں کے اندر آ گیا، حالانکہ وہ نبی اور رسول کے ماننے والے، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے، آسمانی مذاہب کو ماننے والے. یہ انسان کی کمزوری. یہودیوں کے ہاں بھی ایک فرقہ ان کا رہا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا مانا، لیکن ایز اے ہول یہودی جو ہیں وہ اس کو نہیں تسلیم کرتے، لیکن ان کا ایک فرقہ ایسا تھا. اور جس معاشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ہاں بھی شرک تھا. اور شرک کون سا تھا؟ فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے اور ان کے بت تراشتے تھے. اور فلسفہ ان کا یہ تھا، بت پرستی کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو، ذہن کو اور عقل کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی فلسفہ تراش لیا جاتا ہے. تو ان کا فلسفہ یہ تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور بیٹیاں اللہ کو بڑی عزیز ہیں، محبوب ہیں، اور قیامت اگر ہوئی بھی، اول تو ہے نہیں، اگر ہوگی تو پھر یہ اگر فرشتوں کو، ان کی بیٹیوں کو ہم راضی کر لیں تو پھر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری وہ سفارش کریں گی، اور اس طریقے سے عذاب سے ہم بچ جائیں گے. اور ان فرشتوں کو چونکہ دیکھ نہیں سکتے تو ان کے جو ہیں وہ بت انہوں نے تراش لیے تھے، لیکن ان کے سب کے نام مؤنث ہی تھے، لات، منات، عزا، حبل، یہ مؤنث نام ہیں، عورتوں والے نام ہیں، کہ یہ ان کے ہم نے بت تراشے ہیں اور ان کے اوپر نظر و نیاز، ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ تو یہی کر سکتے ہیں نا، نظر و نیاز، یہ وہ ان کے آگے سر جھکائیں گے، ان کو خوش کریں گے، باقی جو ہے وہ شیطان پھر لگا دیتا ہے، اس رستے پر ڈالتا ہے، تو پھر اس کی تفصیلات وہ آپ کو سجھا دیتا ہے کہ اب ایسے کرو اور ایسے کرو. لیکن بات شروع کہاں سے ہوئی؟ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، جبکہ لم یلد ولم یولد، قرآن مجید نے ایک جگہ عجیب انداز میں سمجھانے کے پیرائے میں فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، آیت ہے قرآن مجید کی، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی ان سے کہیے کہ اگر رحمان کے واقعی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کی بندگی کرتا، اس کے آگے جھکتا، اس لیے کہ پھر اگر اللہ ہے اور اس کی اولاد بھی ہے تو پھر تو وہ وہی ایک وہ اسٹیٹس ہو گیا نا، تو میں اللہ کا بھی وفادار ہوں گا تو اس کی اولاد کا بھی وفادار ہوں گا، یہ تو اصول ہے. اگر ہوتی، بالفرض اگر ہوتی کوئی اولاد، یہ سمجھانے کے لیے تھا، اسے تو ضرورت نہیں ہے، وہ تو یکتا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ اگر کوئی ہوتی ہے اولاد اس کے، تم تو کہتے ہو فرشتے بیٹیاں ہیں، اگر اس میں کچھ بھی صداقت ہوتی تو سب سے پہلے میں ان کے آگے جھکتا. اور باقی توحید تو دیکھ ہی رہے ہیں آپ، توحید ہے ایک ہی ہستی، یہ ماننا پڑے گا، الٹیمیٹ اختیار ایک کا ہی ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمانوں اور زمین میں ایک سے زیادہ با اختیار ہوتے، دو قوتیں ہوتی پیرلل، تو لازمن فساد مچ جاتا. اِذَن لَذَهَبَ كُلُّ اِلَٰهِمْ بِمَا خَلَقْ، ایک اور مقام پہ فرمایا، یا اگر تو اللہ ہیں، دو ہیں یا زیادہ ہیں اور ان کی اپنی اپنی مخلوق ہے، تو ہر جو رب بنا پھرتا ہے وہ اپنی مخلوق کو الگ لے جاتا ہے اور ایک دوسرے پر چڑھائی کر رہے ہوتے ہیں. دنیا میں یہی نقشہ ہو رہا ہے، جس کو جو پاور پوٹینشیل بن جاتا ہے وہ دوسروں پر چڑھائی کرتا ہے. اور اس بنیاد پر آج کے دور میں جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور جتنا قتل عام ہوا ہے اور جتنے پیمانے پر کروڑوں لوگ پچھلی صدی میں، آپ کو معلوم ہے دو جنگ عظیم جو ہوئی ہیں، کروڑوں لوگ اس کے اندر ایک ایک اندر مارے گئے، اور اس کے بعد سے اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، ابھی شام میں کیا ہو رہا ہے، اختیار اگر دو کا ہوگا. لہذا ذرا بھی عقل ہے تو ایک بات تو ماننی پڑتی ہے کہ ایک ہی ہے فائنل اتھارٹی، ورنہ کائنات میں ہر وقت دھماکے ہی ہو رہے ہوتے اور تباہی ہو رہی ہوتی. تو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا کسی بھی اعتبار سے ہمسر اور برابر نہیں. یہ بھی اسی توحید کا حصہ ہے کہ اصل میں ہمارے ہاں بھی چونکہ الفاظ وہ مشترک ہی ہوتے ہیں، اللہ کے لیے ہم نے کوئی الگ وکیبلری نہیں بنائی ہوئی. اللہ تعالیٰ بھی علیم ہے، عالم ہے، جاننے والا ہے، ہمارے ہاں بھی عالم ہے، بلکہ والد صاحب تو فرما کر تو علامہ بھی ہیں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی قدرت ہے، کچھ قدرت انسان کے پاس بھی ہے، اختیار تو دیا گیا نا، اما شاکرم و اما کفورا، اللہ کے شکر گزار بن کر رہو یا نافرمانی اور ناشکری کی روش اختیار کرو، اللہ کے سچے وفادار بن جاؤ یا اللہ کے باغیوں کی صف میں شامل ہو جاؤ، اختیار تو اللہ نے دیا ہوا ہے. ہاں اینڈ پر جا کر جو ہوگا وہ ابھی سے سمجھ لو، انجام بڑا ہولناک ہوگا اگر تم نے رب کے ساتھ کسی اور کو بھی لا بنا دیا، لیکن اختیار ہے، قدرت ہے، میں یہ کر سکتا ہوں وہ کر سکتا ہوں. ٹرمپ صاحب کیا کچھ کر سکتے ہیں اور نواز شریف صاحب کیا کچھ کر سکتے ہیں، قدرت قدرت کا فرق ہے، لیکن ہے، اللہ بھی قدیر ہے، ہم بھی کچھ نہ کچھ باتوں میں قدیر ہیں. تو وہی وکیبلری یوز ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یہ جان لو کہ کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے اللہ کے ہم سر ہم پلہ ایک لیول کا ہو ہی نہیں سکتا. انسانوں میں بھی کوئی عالم ہوں گے لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ اسی لیے یہاں پر صرف صفات کے حوالے سے وہ بات آ جاتی ہے، اور میں آج اس کا اعلان بھی کرنا چاہوں گا، ابھی بتا دیتا ہوں کہ توحید کی جو ضد ہے وہ شرک ہے، اور اس کے حوالے سے وہ شرک سے بچنا بہت ضروری ہے، اور وہ کتاب شرک اور اقسام شرک بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر سار احمد رحمہ اللہ والد محترم، ان کا یہ خاص موضوع تھا اور بہت اہم، اس لیے کہ توحید نہیں ہے تو پھر شرک ہے، اور شرک وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ باقی سارے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر سکتا ہے، اس نے اختیار، اس کے پاس اختیار ہے، لیکن اور اس نے جو قیامت کے حوالے سے جو خود نظام بنایا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے کہ کسی کو بالکل معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن سوائے شرک کے یہ اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ اس کو معاف نہیں کرے گا. سورہ نساء میں دو جگہ پر یہ بات آئی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ ہرگز اس کو معاف کرنے والا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شرک کرے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس سے کم تر جو گناہ ہوں گے شارٹ آف شرک، ان میں سے جن کو چاہے گا وہ بخش بھی دے گا، لیکن اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کس کو دے، کس کی بخشش ہوگی کس کی نہیں ہوگی، حساب پورا پورا اللہ نے لینا ہے، پھر کس کو معاف کرنا ہے کس کو نہیں معاف کرنا، یہ الگ بات. اللہ نے آخرت کے حوالے سے ایک بات کی تو پوری یقین دہانی کرائی ہے کہ ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی شخص جو ہے وہ مجرم نہیں تھا، وہ معصوم تھا اور اسے سزا مل جائے، یہ تو بالکل بھول جاؤ. کسی کے ساتھ رتی برائی برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، لہذا بہت سینسیٹیو ہونے کی ضرورت ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شرک خفی ہے اس کی تو مثال ایسی ہے جیسے کہ سیاہ رات ہو، اندھیری رات، سیاہ پتھر ہو اور اس کے اوپر سیاہ چیوٹی رینگ رہی ہو، اس کو دیکھنا جتنا مشکل ہے اتنا ہی شرک خفی کو پہچاننا اور اس کا ادراک کرنا مشکل ہے. اور اس معاملے میں جو ہے بہت زیادہ ہمیں سینسیٹیو ہونا چاہیے کہ یہ وہ گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے. تو ولم یکن لہ کفواً احد، کوئی کسی بھی اعتبار سے اللہ کا ہم پلہ ند مقابل نہیں ہے، اور کسی بھی اعتبار سے اللہ کا کسی کو ہمسر بنا دیا تو یہ شرک ہے. علم غیب، کل علم غیب صرف اس کے پاس ہے. انبیاء کو بھی وہ غیب میں سے کچھ علم عطا کرتا تھا، نبی کو غیب کی خبریں دی جاتی تھیں لیکن کل غیب نہیں. کسی نبی کو کچھ کم ملا، کسی کو کچھ اس سے زیادہ مل گیا، اپنا اپنا اللہ تعالیٰ نے جو ان کو ذمہ داری دی ہے اور جس سٹیٹس پہ خود اللہ نے رکھا ہے اس کی مناسبت سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تجربات کرائے گئے. جیسے معراج کا جو تجربہ ہے، ایسا تجربہ کسی اور نبی اور رسول کو نہیں کرایا گیا جو ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہنچے اس انداز سے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن کل غیب کا علم صرف اللہ کو. اسی طریقے سے ولم یکن لہ کفواً احد، قادر علی کل شیء قدیر، بس وہی ذات ہے اور کوئی نہیں. معاف کرنے کا اختیار بھی ہے اللہ کو ہے. وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، گناہوں کی معافی بھی صرف وہی دے سکتا. بہرحال ولم يكن له كفوا احد، یعنی قدرت، علم، حکمت اور دیگر صفات میں کوئی اس کا ہم پلہ اور ہمسر نہیں، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے، نہ اس کی کوئی ضد ہے، نہ ند ہے، نہ مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ مثیل ہے. وہ یکتا ہستی ہے، کسی اور پر اس کو قیاس کیا ہی نہیں جا سکتا. یہ ہے سورۃ الاخلاص، توحید کا ایک بہت عظیم خزانہ. آیت الکرسی میں یہاں پر اللہ کی ذات کو زیادہ فوکس کیا گیا. آیت الکرسی میں اللہ کی صفات ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اللہ تعالیٰ کی صفات میں آ رہا ہے نا، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بندگی کے لائق ایک ہی ہستی ہے. لہذا اسی کا لازمی نتیجہ کیا ہے، بندگی کے لائق ایک ہی ہستی ہے. ہم اپنے غلام سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہماری ہر بات مانے، لیکن مسلمان کسی بھی اپنے حاکم کی وہ بات نہیں مان سکتا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو. نیور. اور اگر یہ مان رہا ہے تو اس نے اس کو خدا کے مقام پر بٹھا دیا ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوقات میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی کسی ایسے مسئلے میں جس میں خالق کی معصیت لازم آتی ہو. اللہ نے کسی چیز سے منع کر رکھا ہے اور ہمارا باس کہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، قرآن و حدیث میں اس کی اجازت نہیں ہے. اب اگر اللہ کے بندے ہیں تو یہ بات اس کی نہیں مانی جائے گی، ایکسیڈ کر رہے ہو تم، تم نے اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا ہے. والدین بھی کہیں تو نہیں مانی جائے گی، ادروائز والدین کا احترام، ان کے حقوق، وہ سارے اپنی جگہ. لیکن کوئی حکم ایسا دے رہے ہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو نہیں مانا جائے گا، ورنہ ہم نے ان کو اس کے اللہ کے مقام پر بٹھا دیا ہے. یہ ہے وہ بہت سینسیٹیو مضمون. تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ الحی ہے. اب یہ اس کی صفات کی بات آ رہی ہے، وہی زندہ جاوید ہے، القیوم ہے. وہ جو میں نے دو اصطلاحات استعمال کی تھی، اصل میں وہ یہاں کے لیے ہے. واجب الوجوب، جو خود اپنی ذات میں قائم ہے، وہ الحی بھی ہے، اللہ تعالی خود اپنے طور پر زندہ و قائم ہے، اور باقی سب کو اس نے قائم رکھا ہوا ہے. تو وجود تو ہمارا بھی ہے، لیکن ہمارا وجود اللہ تعالی کے اذن پر موقوف ہے. جب چاہے گا اللہ اس وقت تک ہمیں، جب چاہے گا نہیں. وہ ایک ہستی ہے جو اپنے بل پر قائم ہے، اور بقیہ سب کو بھی اس نے تھاما ہوا ہے، باقی سب اس پر ڈیپینڈنٹ ہے. الحی القیوم. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ، یعنی حیات اللہ الحی ہے. تو حی تو ہم بھی ہیں، جب تک موت نہیں آ رہی ہم سب جو ہیں وہ بھی زندہ ہیں. لیکن کیا ہماری زندگی اور اللہ کی زندگی ایک برابر ہے؟ نو، ناٹ ایٹ آل. تو نہ کہ اس میں جو بہت بڑا فرق، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اپنی زندگی پر قیاس نہ کرو جس میں بہت ساری لمیٹیشنز بھی ہیں. کچھ کام کیا، تھک گئے، نیند آ گئی، اونگ آ گئی، یہ زندگی وہ نہیں. وہ الحی القیوم ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کی ملکیت ہے، اور اسی پر، ان دونوں پر کل اختیار اسی کا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ جو اس کے جناب میں شفاعت کر سکے سوائے اس کے اذن کے، جس کو اللہ اجازت دے گا. ایک اور جگہ فرمایا، الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا، اللہ تعالی کے دربار میں سفارش ہوگی، لیکن جس کو اللہ اجازت دے، جس کے لیے اجازت دے، ان پابندیوں کے ساتھ ہوگی. کوئی اپنی جگہ با اختیار نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے کہ جی میں وہ شفاعت بن کر، شفیع بن کر کھڑا ہوں. نو. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، پھر صفت علم کی بات آ گئی. علم تمہارا بھی ہے، لیکن اس کو، اللہ کے علم کو اپنے اوپر قیاس نہ کرنا. وہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے سامنے ہے، جو کچھ پیچھے ہے، حاضر اور غائب سب کا جاننے والا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اللہ کی جملہ مخلوقات جو بھی ہیں ان میں سے کوئی بھی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے. ولا یعودہ حفظہما، اور آسمانوں اور زمین کو تھامنا اور ان کی حفاظت کا سامان کرنا اور ان کا انتظام کرنا، اس سے وہ تھکتا نہیں ہے، کوئی گرانی اس پر لاحق نہیں ہوتی. وہو العلی العظیم، والعلی ہے، بلند و برتر ہے، العظیم ہے، بڑی عظمت والا ہے. تو میں اسی حوالے سے صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ شرک سے بچنا، توحید کی ضد شرک ہے، اور شرک سے بچنا بہت مشکل کام ہے. اور شرک وہ گناہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے دو مرتبہ کہا کہ اگر کوئی شخص اس کے نامہ اعمال میں یہ جرم ہوگا تو ایسے کو تو اللہ معاف کرے گا ہی نہیں، یہ طے ہے اس کا. تو لہذا اس کو پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے. ہم کہتے تو ہیں ہم سب اللہ کے مانتے ہیں, توحید کو مانتے ہیں, لیکن اس کے اندر کہیں شرک کا وائرس تو نہیں ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. جیسے کہ میں نے وہ حدیث سنائی ہے کہ شرک خفی کو پہچاننا اتنا مشکل ہے. تو وہ کتابچہ ضرور میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ توحید کو سمجھنے کے لیے اس کتاب کو پڑھیں تو بات پوری طریقے سے واضح ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں شرک کی ہر قسم سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور خالص اللہ ہی کی بندگی کرنے کی پوری زندگی ہمت اور سعادت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. چند منٹ حالات حاضرہ کے حوالے سے ہے. اس وقت جو ہمارے کشمیری بھائیوں پر شدید مظالم جو ہو رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں, اسی کا مرثیہ کہنا ہے اور ہماری جو قومی اس وقت حکومتی جو کردار ہے اس کا المیہ اور نوحہ بیان کرنا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ کشمیر جل رہا ہے اور پاکستان سمیت ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. پیلٹ گنز سے نوجوانوں کی دنیا اندھیر کی جا رہی ہے. کشمیریوں کو فوجی جیپ کے آگے باندھ کر ہیومن شیلڈ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. یہ معاملہ آگے سے آگے بڑھ رہا ہے مسلسل. فوجیوں کو بند گھروں کے دروازے توڑ کر اندر داخل ہونے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے, جس سے ظاہر بات ہے کہ عوام کے جان و مال کے ساتھ عزت اور آبرو بھی خطرے میں رہتی ہے. مظالم اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز جیسے یہود نواز اخبارات بھی چیخ اٹھے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, ورنہ مسلمانوں پر جو کچھ ہوتا رہے پرواہ نہیں ہوتی بقیہ دنیا کو کہ یہ اسی لائق ہے شاید. لیکن بہرحال جب ایک حد سے بڑھ جائے تو پھر جو چپ رہے گی زبان خنجر تو خون پکارے گا آستی کا, کہیں نہ کہیں سے پھر آواز بلند ہو ہی جاتی ہے. اور ہم بے بس منہ تک رہے ہیں. آج کے دور میں جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, یہ اپنی جگہ بات صحیح ہے, اور پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی قوت ہیں اور روایتی جنگ میں ہم بہت کمزور ہیں. ایسے میں حل کیا ہے؟ کیا کچھ بھی نہ کریں؟ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ تو کرنا چاہیے. مثلا یہ کہ یہ دور الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, ایسی تصاویر فوراً وائرل ہو جاتی ہیں جن میں ظلم و تشدد صاف نظر آ رہا ہو. سفارت خانوں کو پہلی ترجیح کے طور پر یہ ٹاسک دیا جانا چاہیے, یعنی ہمارے جو سفارت خانے ہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں, ان کو یہ ٹاسک دیا جانا چاہیے کہ وہ تمام دنیا میں ان مظالم کو عام کریں دنیا کے سامنے, اور بھارت کا اصل چہرہ بے نقاب کریں. ایک 9 سالہ کشمیری بچی کا جسم گولیوں سے چھلنی کیا گیا تھا. اگر ہم یورپ کے ہر ملک میں اور اقوام متحدہ کے سامنے اس تصویر کو عام کرتے تو بہرحال ایک دفعہ ہلچل تو مچتی. وہ بچہ تھا نا جو ترکی سے شام سے جو ایک بچے کی مظلومانہ ایک تصویر آئی تھی, تو اس پر ایک دفعہ دنیا ہل تو گئی تھی. تھا تو مسلمان ہی وہ بچہ بھی, لیکن بہرحال اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے اور ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے. خاص طور پہ مظلوم بچوں کے ساتھ یہ جو ظلم ہے اس پر تو ہر کوئی چیختا ہے. او آئی سی کو بھی متحرک کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے, یعنی ہم جو کچھ کر سکتے ہیں رول وہ تو ہم ادا کریں, اور بھارت کے مظالم کے خلاف مسلمان ممالک کو ہم نوا بنایا جائے. اقوام متحدہ کے بارے میں جگہ جگہ اور ہر دم کہا جائے کہ جو ادارہ اپنی منظور کردہ قرارداد کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتا اس کا بائیکاٹ کیا جانا چاہیے. تو کچھ کہیں تو صحیح, ہم کچھ آواز تو اٹھائیں, کوئی چیخ و پکار تو کریں کہ کیا ہو رہا ہے, کتنا ظلم ہو رہا ہے. اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ منہ بند کر کے بیٹھے رہیں اور دیکھتے رہیں دور سے تماشا. اور ان حالات میں جبکہ ضرورت ہے کہ پوری قوم متحد ہو کر اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے زوردار آواز اٹھائے, ہماری قیادت جو ہے وہ منقسم ہے, شدید تناؤ کی صورتحال ہے. ڈان لیکس پر فوجی اور سیاسی قیادت میں پیدا ہونے والے تناؤ پر جو ہے وہ سب کو تشویش ہے. اور ملکی سالمیت اور قومی مفادات کے حوالے سے یہ نہایت سنگین مسئلہ ہے۔ تو دونوں فریقین کو ملکی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے موقف میں لچک پیدا کرنا چاہیے اور معاملے کو صحیح طور پر پراپر طریقے سے ریزولو کرنا چاہیے، نہ کہ ہم جگ ہسائی کا موجب بنے اور اپنی بھی بربادی کا سامان کریں اور بقیہ مسلمان جو ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کا حق ہم کسی درجے میں ادا نہ کر سکیں۔ ہمیں اپنا صحیح رول مسلمان برادری کا حصہ ہونے کے حوالے سے ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔